عبداللہ 2 کیسٹ نمبر 11 کڑیاں کچھ یوں جڑتی تھیں کہ کالگڑھ کے بے زبان دشمنوں کا زہر میرے خون میں شامل ہو کر اسے بھی زہر کر چکا تھا، اور اب میرے اندر اپنی بھیڑیوں کی درندگی اور وحشت خون بن کر دوڑ رہی تھی، جو مجھے دن کے کسی بھی لمحے میں خود سے بیگانہ کر سکتی تھی۔ پہلی رات فجر کے بعد مجھ پر جنون کا پہلا دورہ پڑا تھا، لیکن اس وقت خوش قسمتی سے میں حجرے میں سلطان بابا کے سامنے ہی موجود تھا، لہذا فوراً حکیم صاحب کو بلوا لیا گیا اور ان کی میرے حلق میں ٹپکائی گئی دوا نے شاید میرا کچھ بھرم رکھ لیا۔ لیکن دوسری رات میرا جنون مجھے گھسیٹ کر مسجد سے باہر لے آیا۔ نہ جانے وہ کون معصوم تھی جو ساحل پر لاش کی صورت موجود تھی، اور کون جانے کہ واقعی وہ میرے ہی ہاتھوں اس حال کو پہنچی ہو، کیونکہ مجھے نہ تو کچھ یاد رہتا تھا اور نہ ہی ایسی حالت میں میں خود اپنے قابو میں ہوتا تھا۔ لیکن وہ کون تھی؟ چہرے اور لباس سے تو پڑھی لکھی اور کسی بڑے گھر کی دکھائی دے رہی تھی، پھر اتنی رات کو اس ویرانے میں کیا کرنے آئی تھی؟ اور اگر میں نے ہی اس کی جان لی تھی تو کیا وہ وہاں تنہا آئی تھی؟ نہ جانے ایسے کتنے سوالوں کے سمپولیے تھے جو مجھے رات بھر ڈستے رہے۔ رات پل پل کر کے سرکتی رہی اور کھلے روشن دان سے ریت کے ذرے اڑ اڑ کر میرے چہرے، ماتھے اور سر پر کلپاشی کرتے رہے۔ ہاں سچ ہے، دیوانوں کے لیے یہ خاک بھی گل جیسی ہوتی ہے، اور جو مجنوں جس قدر خاک آلود ہو اتنا ہی گلزار ہوتا ہے۔ فجر کے بعد ایک سنتری چھوٹی سی چینک میں چائے اور سلور کی ایک چھوٹی سی گلاسی لیے نمودار ہوا۔ لے بھائی مولوی، چائے پی لے۔ بھائی مجھے تو یقین نہیں آتا کہ یہ خون تیرے ہاتھوں ہوا ہے، لیکن باقی سب کہتے ہیں کہ تجھے پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، اور اسی دورے کے دوران تو نے اس لڑکی کی جان لے لی۔ اب اللہ ہی جانے سچ کیا ہے۔ میں نے سنتری سے پوچھا، وہ لڑکی کون تھی جس کے قتل کا الزام میرے سر ہے؟ سنتری، جو خود بھی میرے سامنے سلاخوں کے پار اسٹول پر چائے کی دوسری گلاسی لے کر بیٹھ چکا تھا، اس نے اپنا ماتھا مسلا۔ کیا پلا سا نام تھا اس بیچاری کا؟ ہاں لیلا، یہی نام تھا۔ سنا ہے کسی بہت بڑی کمپنی میں کام کرتی تھی، اور اسی کے مالک ریحان کی منگیتر بھی تھی۔ ویسے ریحان کا نام یہاں بھی سبھی جانتے ہیں، اس پورے علاقے کا سب سے بڑا رئیس ہے۔ وہاں شہر میں اس کی بیسیوں فیکٹریاں ہیں، اور خود بھی شہر میں اپنے محل نما بنگلے میں رہتا ہے۔ گورنر اور وزیر اس کے ہاں شام کی چائے پر دعوت ملنا اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے ہیں۔ تبھی تو ہمارے ایس پی صاحب بھی اطلاع ملتے ہی دوڑے چلے آئے تھے۔ اس لڑکی کے قتل نے نہ جانے کتنوں کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ میں نے سنتری کو ٹٹولا، لیکن وہ شہر سے اتنی دور ویرانے میں کیا کرنے آئی تھی، وہ بھی تنہا؟ اور پتہ نہیں جی، سنا ہے اس کی اور ریان صاحب کی شادی میں بس 3 دن ہی باقی رہ گئے تھے۔ ویسے بھی بستی کے لوگوں نے پہلے بھی ان دونوں کو ساحل پر گھومتے دیکھا تھا، شاید شور شرابے اور رش سے گھبرا کر چلے آتے ہوں۔ سنتری کی بات سنتے ہی میرے ذہن میں اشرف کی بات گونجی۔ اس نے بھی کسی میم صاحبہ اور صاحب کا ذکر کیا تھا جو وہاں اکثر آتے جاتے تھے، اور جس نے ننے اشرف کو پتنگ بھی اڑانے کے لیے دی تھی۔ کہیں یہ وہی صاحب اور میم صاحبہ تو نہیں؟ سنتری نے بات جاری رکھی، ویسے تو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سے کل شام ہی یہ پتہ چل گیا تھا کہ لڑکی کی موت بلندی سے نیچے گرنے سے ہوئی ہے، لیکن اس کے گلے پر خراشے ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ اوپر کسی نے اس کا گلا گھونڈنے کی کوشش کی، اور شاید اسی ڈھینگا مشتی میں وہ نیچے گر گئی، یا پھر اسے دھکا دے دیا گیا۔ بہرحال جو بھی ہوا نا، بہت برا ہوا۔ اس بیچاری نے تو شاید اپنی سہاگ کی مہندی بھی اپنے ہاتھوں میں رچانے کے لیے گیلی کر کے رکھی ہو۔ تین دن بعد ہی تو اس کی رخصتی تھی۔ سنتری کی بات سن کر میرا دل ڈوب سا گیا، کاش یہ جرم مجھ سے سرزد نہ ہوا ہو۔ باہر دھوپ نکل آئی تھی، سنتری برتن اٹھا کر واپس جا چکا تھا۔ میرے چہرے پر بھی سلاخوں سے چھن کر آتی ہوئی دھوپ نے سلاخیں سی بنا دی تھی۔ چہرے کی یہ کیا بات تھی، اس وقت تو خود میرے سارے وجود میں جانے ایسی کتنی سلاخیں گڑی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر میں باہر کچھ ہلچل ہوئی، شاید کچھ گاڑیوں کے رکنے کی آوازیں بھی ابری اور کچھ لوگوں کی باتوں کی آواز آنے لگی۔ صبح سویرے جس سنتری نے مجھے چائے لا کر دی تھی وہ تیز تیز چلتا ہوا میری طرف آیا۔ چلو آفس جی، تمہاری ملاقات آئی ہے۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اگر بستی سے سلطان بابا یا کوئی اور ملنے آیا ہوتا تو اسے سیدھا حوالات کی طرف لایا جاتا۔ میں نے سنتری سے پوچھا، مجھ سے ملنے کون آیا ہے؟ سنتری نے حوالات کا تالا کھولا۔ ریحان صاحب آئے ہیں۔ میرے ذہن میں ایک چھناکا ہوا، ریحان، اس لڑکی کا منگیتر۔ میں آہستہ قدموں سے چلتا ہوا تھانے دار کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ کوئی شخص نفیس سا سوٹ پہنے منہ موڑے کمرے میں کھڑا تھا۔ میرے قدموں کی آہٹ کے باوجود اس نے پلٹ کر میری جانب نہیں دیکھا۔ میں ہلکے سے کنگارا۔ ریحان نامی شخص دھیرے دھیرے پلٹا، ہم دونوں کی نظریں ملیں اور میں اپنی جگہ جیسے جم کر رہ گیا۔ قفس اور جنوں۔ کچھ دیر تک ہم دونوں یوں ہی ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیکھتے رہے۔ میرے سامنے اس وقت وہ شخص کھڑا تھا جس کی محبت کے قتل کا الزام میرے سر پر تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنے نفیس اور سجے ہوئے لوگ کم ہی دیکھے تھے۔ بہترین تراش خراش کا سوٹ، ٹائی، کفلنگز، کوٹ اور پتلون کی گھنٹوں لگا کر نہایت سلیقے سے بنائی گئی کریز اور امپورٹڈ چمکتے ہوئے جوتے۔ کبھی میں بھی لندن کے ہیرالڈ سٹور سے اپنا ہر دوسرا پیراہن خریدا کرتا تھا۔ اس وقت ریحان کے سرمئی سوٹ کی جیب پر بھی وہی مخصوص چھوٹا مونوگرام جگمگا رہا تھا، لیکن اس کا چہرہ اسی قدر تاریک تھا۔ مجھے تو اس بات پر بھی حیرت ہوئی کہ جس شخص کی محبت لٹے ابھی 24 گھنٹے بھی نہ ہوئے، اسے اتنا نفیس لباس پہننے اور شیو بنانے کا دھیان بھی کیسے رہ سکتا ہے۔ ریحان کے ہاتھ میں ہوانا کا ایک قیمتی سگار تھا جس کی میٹھی سی خوشبو کمرے میں چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ اس تمام تر اہتمام کے باوجود اس کی حالت ابتر لگ رہی تھی۔ کلین شیو چہرہ جس پر نسوانیت کی نازک سی جھلک دکھتی تھی، کس قدر ڈھلکا ہوا تھا، اور آنکھوں کے گرد حلقے بتا رہے تھے کہ وہ گزشتہ کئی راتوں سے سو نہیں پایا۔ وہ کچھ دیر تک میری طرف دیکھتا رہا۔ تو تم ہو عبداللہ؟ میں چپ رہا۔ مجھے بتایا گیا کہ تم کسی اعصابی بیماری کا شکار ہو۔ مجھے بھی یہی بتایا گیا ہے، لیکن اگر آپ یقین کر سکتے ہیں تو کم از کم اس بات پر یقین کر لیں کہ مجھے کچھ یاد نہیں ہے اور مجھے آپ کی منگیتر کی موت پر از حد دکھ ہوا ہے۔ ریحان کچھ کھویا کھویا سا تھا، لگتا تھا جیسے صدمے سے اس کے حواس ابھی تک شل تھے۔ وہ اس طرح بولا جیسے کوئی اپنے آپ سے بڑبڑاہٹ کرتا ہے۔ جسے جانا تھا وہ تو تنہا چھوڑ کر چلی گئی، اب یہ کس کے جنوں کا شاخسانہ ہے؟ اس بحث سے بلا کیا حاصل، میری تو دنیا اجڑ گئی۔ اتنے میں باہر کسی سرکاری جیپ کے ہوٹر کی آواز گونجی اور چند لمحوں کے بعد ایس پی رحمان صاحب اپنے سر سے پولیس والی ٹوپی اتارتے ہوئے جلدی میں اندر داخل ہوئے۔ معافی چاہتا ہوں ریحان صاحب، راستے میں گاڑی کا انجن گرم ہو گیا تھا، کچھ دیر رکنا پڑا۔ ریحان کا لہجہ بدستور دھیما تھا۔ اٹس اوکے، آپ نے پیغام بھیجا تھا میرے لیے۔ او ہاں، آپ کو زحمت دینے کے لیے معذرت۔ میں جانتا ہوں آپ اس وقت کس کرب سے گزر رہے ہیں، لیکن سرکاری فرائض کی ادائیگی کبھی کبھی ہمیں پتھر بننے پر مجبور کر ہی دیتی ہے۔ دراصل آپ کو جائے وقوع پر ملی ہوئی کچھ چیزیں دکھانا تھی۔ ان کی شناخت اور پولیس کو مکتوب معلومات کے لیے آپ کو میرے ساتھ جائے واردات تک چلنا ہوگا۔ ریحان اب تک تھانے دار کے کمرے میں پڑی کرسی پر بیٹھ چکا تھا جس کی ادھوری جھلک میں یہاں حوالات کی سلاخوں سے دیکھ سکتا تھا۔ تھانے دار کے کمرے کا دروازہ لکڑی کی چوکھٹ سے ادڑا ہوا تھا، اور چوکھٹے پر پڑی چک بھی جگہ جگہ سے ادڑی ہوئی تھی۔ انہیں ادھڑے خانوں میں سے ایک مستطیل خانہ مجھے اس وقت سامنے بیٹھے سگار پیتے ریحان کے چہرے کی نامکمل جھلک دکھا رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ ہمیشہ یوں ہی کھویا کھویا سا رہتا تھا یا پھر اس حادثے نے اس کی یہ حالت کر دی تھی۔ ایس پی کی آواز گونجی، آپ کے خیال میں لیلا اتنی رات گئی اس ویرانے میں اکیلے کیوں گئی ہوگی؟ وہ ہمارا پسندیدہ تفریحی مقام تھا، میں اور لیلا اکثر وہاں آتے تھے۔ لیلا کو پتنگ اڑانے کا بہت شوق تھا اور شہر کی گہما گہمی اور ہجوم میں یہ اس کے لیے ممکن نہیں تھا، لہذا ہم اکثر چھٹی منانے وہاں چلے جاتے تھے۔ کمپنی نے لیلا کو بھی اپنی گاڑی دے رکھی تھی، ہو سکتا ہے دل گھبرایا ہو تو وہ اکیلی ہی جانب نکل گئی ہو۔ پہلے بھی جب کبھی ہمیں مخالف سمتوں سے یہاں پہنچنا ہوتا تھا تو میں لیلا کو کہہ دیتا تھا اور وہ بآسانی وہاں تک آ جاتی تھی۔ البتہ رات کو تنہا آنے کا یہ پہلا واقعہ تھا۔ رحمان صاحب نے ہنکارا بھرا، لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ واردات کے مقام سے ہمیں بیک وقت دو گاڑیوں کے ٹائروں کے نشانات ملے ہیں۔ پہلی گاڑی تو وہی لیکسس ہے جو لیلا کے استعمال میں تھی اور جائے واردات پر ہی کھڑی تھی، لیکن ایک دوسری گاڑی بھی آئی ضرور تھی جس کے واپس جانے کے نشانات بھی پکی سڑک تک ملے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی گاڑی، کار یا جیپ بھی ہو سکتی ہے۔ ریحان کے چہرے پر حیرت کے آثار نمودار ہوئے۔ لیکن جہاں تک میں جانتا ہوں لیلا کی کسی دوست یا جاننے والے کے پاس کوئی چھوٹی گاڑی نہیں ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹی گاڑی بھی اسی شام وہاں آئی ہو لیکن لیلا کی گاڑی آنے سے پہلے ہی چلی گئی ہو۔ وہ ایک تفریحی مقام بھی ہے اور شہر سے لوگ ہوا خوری کے لیے وہاں آتے رہتے ہیں۔ کئی بار جب میں اور لیلا وہاں آتے تھے تو ہم سے پہلے ہی کوئی خاندان، کوئی جوڑا یا منچلے نوجوان وہاں پکنک مناتے ہوئے ملتے تھے، ایسی صورت میں ہم آگے بڑھ جاتے تھے۔ رحمان صاحب نے بھی اپنا سگریٹ سلگایا۔ ہاں، اس زاویے سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ شاید وہ چھوٹی گاڑی لیلا کی گاڑی سے پہلے وہاں سے چلی گئی ہو۔ میرا عملہ بستی والوں کے بیانات لے رہا ہے، لیکن بدقسمتی سے ایک تو وہ پوائنٹ بستی سے کچھ فاصلے پر ہے اور پھر ایسی جگہ ہے کہ وہاں عموماً لوگوں کی نظر نہیں جاتی۔ پھر اس بستی کے لوگ سرے شام ہی سے خود کو گھروں میں بند کر لینے اور عشاء کے فوراً بعد سو جانے کے بھی عادی ہیں، جبکہ لیلا کی موت کا وقت رات 12 بجے کے بعد کا ہے۔ بہرحال فی الحال تو تمام اشارے اسی نوجوان کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو پہلے ہی ہماری حراست میں ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں چلنا چاہیے، دھوپ تیز ہو رہی ہے۔ ریحان صاحب اور رحمان صاحب کمرے سے باہر نکلے۔ ریحان کی نظر مجھ سے ملی۔ مجھے اس جوانے رانا کے حوصلے اور ضبط پر اس لمحے بے حد رشک آیا۔ جانے اس کے اندر اس وقت کتنے طوفان مچل رہے ہوں گے، لیکن چہرے پر سمندر جیسا سکوت طاری تھا۔ ان دونوں کے جانے کے بعد میں پلٹا ہی تھا کہ باہر ایک دم شور سا اٹھا اور ایک سپاہی ایک ملنگ نما مجذوب شخص کو پکڑ کر کھینچتے ہوئے لائے اور اسے بھی حوالات میں دھکیل کر بند کر دیا۔ ملنگ غصے میں آل فال بکتا رہا اور سپاہی اپنی بولی بولتے رہے۔ پتا چلا کہ ملنگ اس سے پہلے بھی کئی لوگوں کو اینٹ یا پتھر مار کر زخمی کر چکا تھا، لیکن اسے جھاڑ جھپٹ کے بعد چھوڑ دیا جاتا تھا، پر آج تو اس نے حد ہی کر دی اور پتھر مار مار کر سارے علاقے کے گھروں کے شیشے توڑ ڈالے۔ تھانے دار ایس پی صاحب کے ساتھ جائے واردات کی طرف نکل چکا تھا، لہذا طے پایا کہ اس کی واپسی تک ملنگ کو حوالات ہی میں قید رکھا جائے۔ مجذوب بکتا جھکتا وہیں سلاحوں کے پاس چوکڑی مار کر بیٹھ گیا۔ پھر اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ ملنگ کو ایک جھٹکا لگا۔
تو یہاں کیا کر رہا ہے؟
میں گڑبڑا سا گیا۔ میں بھی قیدی ہوں۔ ملنگ نے زور کا کہا لگایا۔
قیدی؟ تو صرف اپنی خواہشوں کا قیدی ہے؟ یہ سلاحیں تو نے اپنی قسمت میں خود لکھوائی ہیں۔
میں حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ چند لمحے پہلے پولیس والوں کو بری بری گالیاں دینے والا مجذوب اس وقت بالکل نارمل لگ رہا تھا۔ اتنے میں چائے والا سنتری سلاخوں کے پاس سے گزرا اور ہنس کر بولا،
اس کی باتوں میں نہ آنا عبداللہ، یہ تو ہے ہی صدا کا مجنون، گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا۔
کتنی عجیب بات تھی، اس وقت حوالات میں دو ہی قیدی بند تھے، ان میں سے ایک مجنوں تھا اور دوسرا دیوانہ. دفتن ملنگ اپنی جگہ سے اچھل کر بالکل میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور براہ راست میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، یہ تو مجھے کسی خونی کی آنکھیں لگتی ہیں، سچ بتا کس کا خون کر کے آیا ہے یہاں؟ میں زور سے چونکا، گویا اس ملنگ کو بھی میرے فسانے کی خبر ہو چکی تھی. اچانک ملنگ نے زور سے میرا ہاتھ پکڑ لیا، سچ بتا کیوں مارا اسے، تو اور کتنے خون کرے گا؟ میں چپ رہا، ملنگ بالکل ہی جنونی ہو گیا. تو کیا سمجھتا ہے یوں در بدر بھٹکنے سے تو اسے پالے گا؟ نہیں، کبھی نہیں، تیرا مقدر یہ صدا کی در بدری ہے، تو یوں ہی سر پٹک پٹک کر مر جائے گا، لیکن جب تک اپنے من میں نہیں جھانکے گا تب تک تیرا یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوگا. کبھی سلاخیں تیرا مقدر بنیں گی اور کبھی جنون، کبھی کتے تجھ پر لپکیں گے اور کبھی انسان تجھے بھموڑیں گے. ترس آتا ہے مجھے تجھ پر، عورت کا عشق تو نبھا نہیں پایا، اس کے عشق کی گرد بھی کیا پائے گا، صرف نام ہی عبداللہ رکھ لیا ہے، عمل کوڑی بھر کا بھی نہیں. مجذوب نہ جانے کیا کچھ کہے جا رہا تھا اور میرے اندر بیک وقت نہ جانے کتنی آندھیاں کتنے جھکڑ چل رہے تھے. وہ ملنگ ضرور میرے بارے میں بہت کچھ جانتا تھا. مجھے گم سم بیٹھا دیکھ کر وہ زور سے چلایا، تو ایسے نہیں مانے گا، نہ مان، کھاتا رہ یوں ہی در بدر کی ٹھوکریں، ایک روز یوں ہی سولی پہ چڑھ جائے گا، نہ ہی عورت تیرے ہاتھ آئے گی نہ خدا. ملنگ مجھ سے روٹ کر دوبارہ سلاخوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس نے اپنے ہونٹ جیسے سی لیے. میری حالت پھر سے بگڑنے لگی، وہی چنگاری میرے دماغ سے نکلی اور میرے سارے جسم کو جھلسا گئی. سامنے بیٹھا مجذوب ایک بھیڑیے کی شکل اختیار کر کے مجھ پر لپکا، میرے منہ سے ایک چیخ نکلی اور میں نے اس حملے کو روکنے کے لیے ہاتھ فضا میں بلند کر دیے. مجھے ہوش آیا تو منظر بدل چکا تھا، میں کسی اسپتال کی چار دیواری میں تھا اور آس پاس بہت سے ڈاکٹر مختلف آلات لیے میرا معائنہ کر رہے تھے. مجھے آنکھیں کھولتا دیکھ سبھی نے مجھ پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی، تم ٹھیک تو ہو؟ تمہیں بخار تو نہیں رہتا؟ ہر وقت تھکن تو نہیں محسوس ہوتی؟ سر میں دھماکے سے ہوتے ہیں؟ سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے؟ کھانا ٹھیک سے نکلا جاتا ہے کہ نہیں؟ ہاتھ پاؤں شل تو نہیں پڑ جاتے اچانک؟ میں نے بمشکل اپنی کیفیت بیان کی کہ میں اس دورے کے دوران اپنے حواس ہی میں کب ہوتا ہوں جو اتنا کچھ یاد رکھ سکوں. پھر ایک سینئر ڈاکٹر نے نوجوان ڈاکٹروں کو ڈانٹا اور کمرے کی روشنیاں مدم کرنے کو کہا. پھر وہ دھیرے دھیرے مجھ سے بات کرنے لگا، لیکن اس کی باتوں کا دائرہ بھی اچانک دکھائی دینے والے ہیولوں، بے یقینی، پرتشدد رویے اور فالج کی کیفیات کے گرد ہی گھومتا رہا. اتنے میں باہر سے کسی چپڑاسی نے آ کر بتایا کہ ایس پی رحمان پوچھ رہے ہیں کہ کیا قیدی کو آج جیل وارڈ ہی میں رکھنا ہوگا یا وہ اسے واپس جیل لے جا سکتے ہیں. سینئر ڈاکٹر نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور ہم ایک لمبی راہداری سے ہو کر ان کے کمرے تک پہنچ گئے جہاں پہلے سے رحمان صاحب تھانے دار سمیت ہمارے منتظر تھے. ڈاکٹر نے مجھے بھی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا لیکن میں کھڑا ہی رہا. قید کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں اور شاید یہ بات صرف قید یا قیدی ہونے کی تھی ہی نہیں، یہ قواعد و ضوابط ہی تو ہیں جو ہمیں ہر جگہ قیدی بنائے رکھتے ہیں. روسوں نے سچ ہی کہا تھا، ہم بظاہر آزاد ہوتے ہیں لیکن تمام عمر اندیکھی زنجیروں میں جکڑے رہتے ہیں. رحمان صاحب نے ڈاکٹر سے میری بیماری کی نوعیت کے بارے میں پوچھا. ڈاکٹر صاحب انگریزی میں بولے، بظاہر عجیب سی بات لگتی ہے لیکن سائنس اور ایلوپیتھی کی دنیا میں ہر دن ایک نئی کھوج کا دن ہوتا ہے. ہم روزانہ سینکڑوں پرانی بیماریوں کا علاج دریافت کرتے ہیں تو ہر پل کوئی نئی بیماری ایک نیا چیلنج بن کر ہمارے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے. اور بیماری بھی کیا، یہ تو دراصل ہمارے خون میں موجود مختلف مرکبات اور مادوں کی ترتیب بگڑنے کا ایک نام ہے. ساری زندگی یہ دنیا اور یہ ساری کائنات ایک ترتیب ہی کا تو مظہر ہے. انسانی جسم کے اندر ہما وقت ایک بے حد پیچیدہ نظام ایک خاص ترتیب میں چل رہا ہے، جس میں اس نظام کے تحت بہنے والے مادوں کی مدت، اوقات اور بناوٹ خود بھی ایک خاص ترتیب اور نظام کے تحت ہوتی ہے. ان مادوں میں کسی بھی چیز کی کمی بیشی یا ملاوٹ ایسی ہی کسی حالت کا پیش خیمہ بن جاتی ہے، جسے ہم اپنی زبان میں بیماری کہتے ہیں. اس نوجوان کے خون میں بہنے والے مادوں میں بھی حیران کن طور پر چند ایسے زہریلے مرکب شامل ملے ہیں جو عام طور پر کسی درندے کے خون میں ملتے ہیں. اسے کتے کے کاٹے کی مکمل ویکسین بھی ماضی قریب میں دی جا چکی ہے، اینٹی ٹیٹنس ٹیکے بھی لگ چکے ہیں، لیکن پھر بھی نہ جانے یہ کیسا اثر ہے جو اب تک باقی ہے. میرے لیے یہ میڈیکل ہسٹری میں ایک نئی دریافت ہے. اسے ریبیز بھی نہیں ہے، پھر بھی یہ بار بار کے دورے خطرناک علامت ہیں. مجھے ڈر ہے کہ اگر جلد ہی ہم اس بیماری کی تہہ تک نہیں پہنچے تو اس نوجوان کا اعصابی نظام مکمل طور پر مفلوج ہو جائے گا، جس کا نتیجہ فالج یا پھر مکمل دیوانگی کی صورت میں بھی نکل سکتا ہے. میرے ذہن میں فوراً ملنگ کی دھمکی گونجی کہ نہ مجھے خدا ملے گا نہ وصال صنم. میں بے اختیار ڈاکٹر سے پوچھ بیٹھا، میرے پاس کتنا وقت باقی ہے ڈاکٹر صاحب؟ ڈاکٹر سمیت رحمان صاحب اور تھانے دار بھی اچھل پڑے. سینئر ڈاکٹر نے یہ ساری گفتگو انگریزی میں شاید اسی لیے کی تھی کہ وہ مریض کے سامنے مرض کی نوعیت بتا کر اسے مایوس نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن میرا سوال سن کر ان تینوں کو اندازہ ہو گیا کہ میں یہ ساری گفتگو سمجھ چکا ہوں. ڈاکٹر نے پھر انگریزی میں پوچھا، تم انگریزی جانتے ہو؟ میں نے اردو میں جواب دیا، کچھ شدھ بدھ ہے اس زبان سے میری، آپ برائے مہربانی میرے سوال کا جواب دیں. مکمل پاگل پن میں اور کتنا عرصہ باقی ہے میرے پاس؟ رحمان صاحب غور سے میری طرف دیکھ رہے تھے. ڈاکٹر نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا، دیکھو نوجوان، ڈاکٹر کبھی مایوس نہیں ہوتا. تم جوان ہو، صحت مند ہو، اور مجھے تمہارے معائنے کے دوران آج یہ بات بھی پتہ چلی ہے کہ تم بے پناہ قوت ارادی کے مالک ہو. مجھے یقین ہے میں اور تم مل کر اس بیماری کو بھی ہرا دیں گے. بس اپنا یقین مت کھونے دینا، آدھی جنگ یقین اور حوصلے سے جیتی جاتی ہے. تمہیں کچھ نہیں ہوگا، ریلیکس. ایک اچھے طبیب کی طرح سینئر ڈاکٹر میرا سوال ٹال گئے تھے. انہوں نے ایس پی صاحب کو اجازت دے دی کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، لیکن اب مجھے لگاتار معائنے کے لیے شہر کے اس بڑے اسپتال میں لانا ہوگا. ہم اسپتال سے باہر نکلے تو جیپ کے قریب کھڑے دو سپاہی جلدی سے ہتھکڑی لے کر میری جانب لپکے، لیکن رحمان صاحب نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا. نہیں، اس کی ضرورت نہیں، عبداللہ کو میں اپنی گاڑی میں تھانے لے جا رہا ہوں. تم لوگ تھانے دار صاحب کے ساتھ ہماری گاڑی کے پیچھے چلتے رہو. حوالدار نے کھٹ سے سلوٹ کر کے سر ہلایا، بہتر جناب، اور رحمان صاحب مجھے لیے اپنی سرکاری جیپ کی جانب بڑھ گئے. اسپتال سے باہر نکل کر مجھے احساس ہوا کہ یہ ساحلی شہر بھی میرے شہر کی طرح وسیع اور جدید تھا. شاید ساحل پر بسنے والے شہروں میں بہت سی مماثلتیں ہوتی ہیں. کچھ ہی دیر میں ہم جگمگاتے شہر کو چھوڑ کر مضافات میں نکل آئے. ہمارے داہنی جانب کچھ فاصلے پر سمندر ٹھاٹھے مار کر سڑک کے ساتھ ساتھ دوڑتا چلا آ رہا تھا. شاید یہی ساحلی سڑک سیدھی تحصیل ماہی کے تھانے تک جاتی تھی. مجھے یاد آیا کہ مرتضیٰ صاحب نے شہر سے بستی کا فاصلہ تقریباً 30 کلومیٹر بتایا تھا. رحمان صاحب خود ہی گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے اور ان کا ڈرائیور اور گارڈ جیپ کے پچھلے کھلے حصے میں بیٹھے ہوئے تھے. میں ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ والی نشست پر گم سم بیٹھا اندھیرے میں سمندر کی سفید لہروں کو کناروں سے ٹکرا کر فنا ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا. ہر آغاز کا انجام فنا ہی تو ہے، میری کہانی بھی خاتمے کے قریب ہی تھی شاید. رحمان صاحب نے سگریٹ ہونٹوں میں دمایا، ڈرائیور نے جلدی سے لائٹر دکھا کر ان کا سگریٹ سلگایا اور دوبارہ پیچھے ہو کر بیٹھ گیا. وہ میری طرف دیکھے بنا بولے، اس دن جب میں نے تم سے تمہاری تعلیم کے بارے میں پوچھا تھا تم نے ٹھیک طرح سے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ آپ نے مدرسے کی سند کے بارے میں پوچھا تھا، اور میرے پاس واقعی مدرسے کی کوئی سند نہیں ہے. رحمان صاحب ہنس پڑے، اچھا تو پھر آپ بتا دو تمہارے پاس کون سی سند ہے؟ انگریزی ادب میں ایم اے کیا ہے میں نے. وہ اچھلی تو پڑی، واقعی؟ تو پھر اتنا پڑھ لکھ کر ان ویرانوں کی خاک کیوں چھان رہے ہو؟ کوئی اچھی ملازمت کیوں نہیں کی تم نے؟ میں نے بات ٹالنے کی غرض سے کہا، اسے بھی میری ایک ملازمت ہی سمجھیں، ملازمت صرف تنخواہ پانے کے لیے تو نہیں کی جاتی۔ رحمان صاحب نے چونک کر میری جانب دیکھا اور مجھے ایک بار پھر اپنے لفظوں کے بے وقت چناؤ اور ان کے اس طرح اچانک زبان سے پھسل جانے پر خود پر شدید غصہ آیا، لیکن تیر ایک بار پھر کمان سے نکل چکا تھا۔ خوب، میں تو آج تک ملازمت کو صرف تنخواہ پانے کے ذرائع میں سے ایک سمجھتا رہا، تم اگر مناسب سمجھو تو اپنے بارے میں کچھ بتاؤ، لیکن اسے زبردستی ہرگز نہ سمجھنا، جی چاہے تو بتا دو۔ میری گزارش ہے کہ یہ حکم کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھیے، فی الحال میں ایک ممکنہ مجرم کی حیثیت میں آپ کا قیدی ہوں اور میرا ذہن بہت جگہوں پر بٹا ہوا ہے، مجھے اپنے رہنما بزرگ کی بھی فکر ستائی جا رہی ہے، جانے وہ کیسے ہوں گے، ان کی طبیعت جہاں آنے سے پہلے ہی کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ رحمان صاحب نے دھواں اگلا، وہ بزرگ بھی تمہاری طرح ادھوری باتیں کرتے ہیں، بہرحال اسپتال آنے سے پہلے میں بستی میں ہی تھا تفتیش کے لیے، میری ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی اور میں نے تمہارے بارے میں تسلی دی تھی انہیں۔ میں نے تشکر بھری نظروں سے ان کی جانب دیکھا، شکریہ، آپ ایک مختلف پولیس والے ہیں۔ رحمان صاحب ہنس پڑے، یہ لقب ہے یا الزام؟ چلو یہ بھی قبول ہے، تم جانتے ہو آج بستی کے ایک بچے نے ایسا بیان دیا ہے کہ اگر وہ سچ ہوا تو پورے کیس کا رخ ہی بدل جائے گا۔ تم جس مسجد میں مقیم ہو وہاں کے پیش امام کے بیٹے نے پولیس کو بتایا ہے کہ اس نے قتل کی رات اسی پہاڑی ٹیلے پر ایک دوسری عورت کو بھی جاتے ہوئے دیکھا تھا، دوسری عورت کسی چھوٹی گاڑی میں سوار تھی، بچہ ابھی چھوٹا ہے اس لیے زیادہ جزیات نہیں بتا سکا، لیکن اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنی میم صاحبہ کی گاڑی ٹیلے کی طرف جاتی دیکھ کر بستی سے نکل کر اس کی جانب بھاگا تو اس نے راستے ہی میں اس دوسری گاڑی کو بھی اس ٹیلے کی جانب جاتے ہوئے دیکھا، لیکن اسی لمحے مسجد سے اس کے باپ نے نکل کر اسے آواز دے کر واپس بلا لیا اور ڈانٹا کہ وہ مغرب کے بعد اندھیرے میں گھر سے کیوں نکلا ہے۔ بچے نے باپ کے ڈر سے اس وقت اسے یہ نہیں بتایا کہ اس کی میم صاحبہ ٹیلے پر گئی ہیں اور ان کے پیچھے اس نے ایک دوسری گاڑی بھی جاتے دیکھی ہے جسے کوئی اور عورت چلا رہی تھی۔ پیش امام صاحب بچے کو گھر لے آئے اور آج جب ہم بیانات لینے کے لیے گئے تو اس بات کا پتہ چلا، ایس پی صاحب ضرور اشرف کی بات کر رہے تھے۔ لیکن یہ دوسری عورت کون تھی؟ میں اور رحمان صاحب دونوں ہی اس سوچ میں گم تھے کہ حوالات کا گیٹ آ پہنچا۔ ابھی میں ایس پی صاحب کے ساتھ گاڑی سے اتر کر تھانے کے برامدے تک پہنچا ہی تھا کہ اندر سے تھانے کا محرر بھاگتا ہوا باہر آیا جس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ وہ جلدی سے سلوٹ کر کے بولا، جناب پوسٹ مارٹم کی مکمل رپورٹ آ گئی ہے، لڑکی کے چہرے، شانے اور کمر پر جو کھرونچیں اور خراشیں آئی تھیں وہ اس رپورٹ کے مطابق کسی درندے کے پنجوں کے نشانات تھے۔ محرر کی بات سن کر ماحول پر ایک سناٹا طاری ہو گیا۔ رحمان صاحب نے یوں مایوسی سے میری جانب دیکھا جیسے ان کا کچھ دیر پہلے جلا امید کا چراغ ایک جھونکے سے ہی بجھ گیا ہو۔ میں نے گھبرا کر اپنے ہاتھ کے پنجوں پر نظر ڈالی، مجھے یوں لگا جیسے میرے ناخنوں سے تازہ خون ٹپک رہا ہو۔ لہو کا لباس۔ رات دھیرے دھیرے بیت رہی تھی، میں حوالات میں بیٹھا چھوٹے سے روشن دان کی تنگ سلاخوں کی درز سے اپنے حصے کے چاند کو مستطیل ٹکڑوں میں بٹا ہوا دیکھ رہا تھا۔ کاش ان قید خانوں میں ایسے روشن دان بنائے جاتے جہاں سے کم از کم مجھ جیسا سیاہ مقدر قیدی اپنے دوست چاند تاروں سے تو ملاقات کر لیتا۔ کیا یہ قید پورے جسم کے ساتھ ساتھ ہماری نظر، سوچ اور نظریے کو بھی قید کرنے کا ایک مکمل انتظام ہوتی ہے؟ میں نے حوالات میں آتے ہی اپنے ہمدرد سنتری سے ملنگ کے بارے میں پوچھا۔ سنتری اسماعیل ہنس کر بولا، وہ پاگل مجنوں، اسے تو شام ہی کو ایس پی صاحب نے رہا کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ آج شام جب ایس پی صاحب تھانے آئے تو وہ بڑے ادب سے ان سے بولا، جناب میرا کام یہاں ختم ہو گیا، آپ اجازت دیں تو میں کوچ کر جاؤں۔ صاحب بہت ہنسے، انہوں نے اسے آزاد کر دیا۔ میں مایوس ہو گیا۔ میں نے اسماعیل سے درخواست کی، اسماعیل تم میرا ایک کام کرو گے؟ اسماعیل جلدی سے بولا، ہاں جی ضرور، کیوں نہیں۔ کیا تم کل صبح کہیں سے اس ملنگ کو یہاں بلوا سکتے ہو؟ میں اسے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا تھا، لیکن تب میں اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا۔ کیا تم اسے مجھ سے ملوا سکتے ہو؟
حافظ جی، یہ کس چکر میں پڑ گئے ہو؟ وہ تو صدا کا دیوانہ ہے، دیوانہ، اس کی باتوں میں نہ آنا۔
میں نے سنتری کی منت کی کہ دیوانہ تو شاید میں بھی ہوں، تو کیا وہ ایک دیوانے کی ملاقات دوسرے دیوانے سے نہیں کروائے گا؟ جانے اس وقت میرا دل اتنا بوجھل کیوں ہو رہا تھا کہ میری آنکھیں بھی نم ہو گئیں۔ اسماعیل ایک دم گھبرا سا گیا۔
ارے ارے ارے، یہ کیا؟ نہ عبداللہ، نہ، ایسے نہیں روتے، اور تم تو بڑے بہادر لڑکے ہو، یوں دل چھوٹا نہیں کرتے، اور میں کل صبح سے ضرور کہیں سے بھی تمہارے لیے ڈھونڈ کر پکڑ لاؤں گا۔ چلو اب آنکھیں پہنچ لو۔
وہ مجھے کسی بزرگ کی طرح دیر تک سمجھاتا رہا۔ پتہ نہیں، ہم کبھی کبھی جی کھول کر رونا چاہتے ہیں تو وہ ہی ہم سے اتنی زیادہ دور کیوں ہوتا ہے جس کو بھگونے کے لیے ہمارے یہ آنسو بہ رہے ہوتے ہیں۔ اس رات مجھے زہرہ کی بہت ٹوٹ کر یاد آئی۔ میں نے دل میں عہد کر لیا کہ کل صبح سلطان بابا سے کہہ کر زہرہ کو پیغام ضرور بھیجوں گا کہ وہ کسی بھی طرح یہاں آ کر مجھ سے ایک بار مل جائے۔ میں ایک بار اپنے مکمل ہوش و حواس میں اس سے ملنا چاہتا تھا۔ نہ جانے پھر کبھی مکمل فرزانگی نصیب ہوگی یا نہیں۔ ڈاکٹر کی باتوں سے آج مجھے احساس ہو چلا تھا کہ میرے پاس کچھ زیادہ وقت نہیں ہے۔ میرے ذہن میں بار بار اس مجذوب کی یہ پیشن گوئی گونج رہی تھی کہ نہ تو تجھے دنیا کا عشق نصیب ہوگا اور نہ تو مالک کی محبت کا حقدار ٹھہرے گا۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن وہ مجذوب میرے اندر سے جیسے زندگی کی آخری دھمک، امید کا آخری قطرہ بھی نچوڑ کر لے گیا تھا۔ کیا میرا یہ سفر یوں ہی لاحاصل ہی چلا جائے گا؟ کیا واقعی میرے حصے میں نہ تو عشق مزاجی کی چنگاری آئے گی اور نہ ہی عشق حقیقی کی مکمل بھڑکتی ہوئی آگ؟ کیا میں یوں ہی خامخواہ ادھر ادھر سر پٹک رہا تھا؟ انہی سوچوں میں نہ جانے کب صبح ہو گئی۔ فجر کی نماز پڑھتے ہی ایک بار پھر میرا جسم جلنے لگا۔ بڑی مشکل سے میں نے خود کو اپنا سر سلاخوں سے ٹکرانے سے روکے رکھا، ورنہ میرے سر میں شدید درد کے جو دھماکے ہو رہے تھے ان کا فوری حال مجھے یہی نظر آ رہا تھا کہ میں اپنا سر اس زور سے دیوار یا سلاخوں پر دے ماروں کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اور اس میں جو بھی مادہ اس درد کا باعث ہے وہ بہہ جائے۔ جانے کتنی دیر میں اپنے ہاتھ پاؤں یوں ہی جکڑے بیٹھا رہا، حتیٰ کہ میری ہاتھ پیر کی انگلیاں مڑ کر تقریباً چٹک ہی گئیں۔ اسی اثنا میں اسماعیل چائے لیے حوالات کی طرف آتا دکھائی دیا۔ میری حالت دیکھ کر وہ گھبرا گیا اور جلدی سے میری جانب دوڑا۔
عبداللہ، عبداللہ، یہ کیا ہو رہا ہے تمہیں؟
میں نے بمشکل اپنے لب کھولے۔
کچھ نہیں، تم بس جا کر اسے ڈھونڈ لو، اس سے پہلے کہ میرا ہوش جواب دے جائے تم اسے لے آؤ۔
اسماعیل الٹے پاؤں باہر بھاگا۔ میں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ آج اس جنوں کو خود پر تب تک حاوی نہیں ہونے دوں گا جب تک مجھے اپنے کچھ سوالوں کے جواب نہیں مل جاتے۔ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں خود اپنے ہی ماس میں اپنے دانت گاڑ دوں۔ جبڑے کی اینٹھن نے مجھے اس قدر مجبور کیا کہ میں نے زمین پر ریت میں پڑا لکڑی کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اٹھایا اور اسے اپنے دانتوں کے درمیان اس زور سے جکڑ لیا کہ وہ چند لمحوں بعد ہی کڑک سے ٹوٹ کر گر گیا۔ کچھ ہی دیر میں اسماعیل دوڑتا ہوا واپس آیا اور اس نے بتایا کہ وہ بازار میں چاروں طرف بھاگ بھاگ کر تھک گیا، لیکن وہ ملنگ دوبارہ اسے کہیں نظر نہیں آیا، حالانکہ وہ عام طور پر اسی بازار میں کسی نہ کسی دکان یا ہوٹل کے باہر کھڑے یا چبوترے پر پڑا نظر آتا تھا۔ آج تو لوگوں نے بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ میری حالت تب تک قدرے سنبھل گئی تھی، لیکن میرا سارا جسم پسینے سے تر تھا اور میں ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ شاید مجھے پھر سے بخار ہو رہا تھا۔ اسماعیل جلدی سے تھانے دار کے کمرے سے ایک موٹی سی کھیس نما چادر اٹھا لایا، جسے میں نے اچھی طرح اپنے جسم کے گرد لپیٹ لیا۔ اسماعیل دکھ بھری نظروں سے میری طرف دیکھتا رہا۔ ये रोक कहां से लगा लिया अपनी जवानी को बाबू, अभी तो तुम्हारे खेलने खाने के दिन हैं। फिर अचानक ही जैसे उसे कोई जरूरी बात याद आई, अरे हाँ, रात को यहां से जाने के बाद मुझे एक बात याद आई, सोचा था सुबह आकर तुम्हें बताऊंगा, पर यहां पहुंचते ही तुम्हें देखकर सब कुछ भूल गया। वो दीवाना जब हवालात में तुम्हारी तबीयत खराब होने के बाद तन्हा रह गया था ना, तब बार बार तुम्हें ख्यालों में मुखातिब करके बस एक ही बात कहे जा रहा था, उससे कहो मशरिक को देखे, मशरिक को देखे। जाने मशरिक में क्या है? मैंने चौंक कर इस्माइल को देखा। हवालात की सुलाखें और दरवाजा मगरिब की जानिब खुलते थे। मैं जहां कैद था वहां मशरिक की जानिब सिर्फ एक सपाट दीवार थी और उसमें छोटा सा रोशनदान था और बस। फिर भी मैं बहुत देर तक आंखें फाड़े दीवार की जानिब इस उम्मीद पर देखता रहा कि शायद मुझे वहां कुछ नजर आ जाए, लेकिन सब बेसूद रहा। कुछ ही देर में सुल्तान बाबा और मुर्तजा साहेब मुझसे मिलने के लिए आ गए। सुल्तान बाबा दो दिन ही में बरसों के बीमार और निढाल से नजर आने लगे थे। वो अभी कालगढ़ वाले हादसे से ठीक तरह संभल नहीं पाए थे कि ये नई उस्ताद आन पड़ी थी। काश हम शेख साहब के यहां कुछ रोज और ठहर जाते तो उनकी हालत बेहतर हो जाती, लेकिन ये सब अगर हमारे ही बस में होता तो फिर ये काश लफ्ज हमारी लुगत में कहां से आता। मुर्तजा साहब मुझसे इधर उधर की बातें करते लेकिन सुल्तान बाबा चुपचाप मेरी जानिब देखते रहे। आखिर मुझे ही उनसे पूछना पड़ा, आप कुछ कहते क्यों नहीं? इस तरह चुप रहेंगे तो मैं और भी परेशान हो जाऊंगा, कुछ बात कीजिए। क्या कहूं मियां, सोचता हूं तुम्हारा ये इम्तहान कब खत्म होगा, इतनी कड़ी आजमाइश तो शायद ही किसी ने झेली हो। लगता है इस बार खुद मुझसे भी कोई सिरा छूट रहा है। कुछ समझ में नहीं आता, मैंने मुख्तसर लफ्जों में उन्हें मलंग की सारी बात बता दी। वो बहुत देर तक सर झुकाए बैठे रहे और फिर गहरी सांस लेकर बोले, वो अब शायद किसी को दोबारा नजर ना आए। अगर उसका मकसद इशारा देना था तो वो देकर चला गया, उसका काम वाकई खत्म हुआ। मैं चाहकर भी उनसे ये नहीं पूछ सका कि अगर उसकी तंबीह सब साबित हुई तो फिर क्या होगा। मैंने दबे लफ्जों में उन्हें जोहरा को पैगाम भेजने का कहा, वो बस सर हिलाकर रह गए। इतने में बाहर हलचल सी मची, पता चला कि एसपी साहब शहर से रवाना हो चुके हैं और अब चंद लम्हों में उनकी आमद मुतवक्को है। इस छोटे से थाने के लिए भी ये एक अनहोनी थी। आम हालात में एसपी जैसा बड़ा अफसर शायद साल में एक आध बार ही किसी मुआयने के लिए यहां आया होगा, लेकिन रेहान साहब के हुकूमत में असर रसूख की वजह से इस थाने के दरो दीवार गुज़श्ता तीन दिनों से ये सारी गहमा गहमी देख रहे थे। अहलकारों की महीनों पुरानी वर्दियों को रोज कलफ लगाकर चमकाया जा रहा था। थाने के दरो दीवार और अहाते की सुबह शाम दो बार सफाई हो रही थी और कुछ ज्यादा सेहतमंद संतरी अपनी तौंद को छुपाने के लिए बेल्ट को उसके आखिरी हल्के से आगे कुछ नए सुराख करके और बेल्ट का फीता सांस घुटने की हद तक कसकर थाने आने लगे थे। बकल कलई से जगमगा रहे थे और जूते पॉलिश से चमकने लगे थे। हफ्तों की बड़ी हजामत रोजाना बनने लगी थी और सारे रंगरूट सुबह सवेरे अपनी गर्दन पर मोटी मशीन फिरवाकर और सारे बाल उड़ाकर आने लगे थे। कुछ ही देर में एसपी साहब तेजी से थाने में दाखिल हुए। थानेदार ने सुल्तान बाबा और मुर्तजा साहिब को पहले ही बरामदे में बिठा दिया था। आज एसपी का रुख खिलाफ मामूल सीधा हवालात की जानिब था। वो सुलाखों के करीब आकर हड़बड़ाए हुए लहजे में बोले, आईजी नसीर साहब से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैंने चौंक कर उन्हें देखा, कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन बहुत मेहरबान है वो मेरे। रहमान साहब पेशेमानी से बोले, अजीब लड़के हो तुम भी, तुमने इतने दिन से मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम, मेरा मतलब है तुम कम अज कम कोई इशारा ही दे देते। मेरे मुंह से अचानक बेख्तियार एक तल्ख बात निकल गई, क्या ऐसा कोई इशारा देने से मेरे जुर्म की नुयत बदल जाती? वो चौंके, नहीं, लेकिन शायद मैं इतना शर्मिंदा ना होता जितना आज सुबह उनके फोन के बाद हुआ। لیکن میں نے تو ان سے کوئی رابطہ نہیں کیا. یہ بات تو آپ خود بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں. ہاں جانتا ہوں، لیکن شاید تمہارے بزرگ نے ان سے رابطہ کیا ہے. کیا وہ ابھی تک آئے نہیں؟ تھانے دار نے جلدی سے ایس پی صاحب کو بتایا کہ اس نے ایس پی کے معائنے کی وجہ سے میرے دونوں ملاقاتیوں کو پچھلے برامدے میں بٹھا رکھا ہے. رحمان صاحب نے جلدی سے انہیں اندر لانے کو کہا. تھانے دار خود بھاگا گیا. کچھ ہی دیر میں ہم چاروں تھانے دار کے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. رحمان صاحب بہت الجھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے. یقین جانے یہ میری زندگی کا پہلا کیس ہے، اور یہ پہلا موقع ہے کہ میں ایک ہی دن میں کئی کئی بار حیرت کے اتنے شدید جھٹکوں سے دوچار ہوا. آپ لوگ پہلے ہی نصیر صاحب سے اپنا ناتا بتا دیتے، وہ میرے نہایت قابل احترام استاد ہیں. میں نے اکیڈمی میں انہی کے سرپرستی میں ٹریننگ لی تھی. آج میں جو کچھ بھی ہوں انہی کی وجہ سے ہوں. اور آج صبح سویرے جب ان کی کال آئی تو یقین جانیے میں دل ہی دل میں بہت نادم ہوا. اس تمام عرصے میں میرے کسی بھی برتاؤ سے آپ کو جو بھی کوفت ہوئی ہو میں اس سب کے لیے معذرت خواہ ہوں. سلطان بابا بولے، آپ نے کچھ بھی ایسا برتاؤ نہیں کیا جو آپ کے فرض کے دائرے سے باہر ہو. اور پھر سچ تو یہ ہے کہ اگر عبداللہ میاں کی حالت اتنی خراب نہ ہوتی تو شاید نصیر صاحب تک میری ارزداشت کبھی نہ ہوتی. اس جیسے نہ جانے اور کتنے الزام، کتنے کلنک لگنا ابھی باقی ہیں. کہاں ہر بار نصیر صاحب کو زحمت دیتے پھریں گے ہم. لیکن اس بار معاملہ کچھ اور تھا، لہذا انہیں درمیان میں لانا ہی پڑا. امید ہے آپ اس سفارش کا برا نہیں مانیں گے. رحمان صاحب گڑبڑا کر بولے، نہیں نہیں ہرگز نہیں، یقین جانیے یہ میرے لیے بہت عجیب ہے. اتنا اختیار رکھنے کے باوجود اگر کوئی تکلیف جھیلے تو اسے سچائی کی دوسری سند کی ضرورت ہی کہاں باقی رہتی ہے. آپ میں سے کوئی بھی ذاتی مچلکا بھر کر عبداللہ کو ضمانت پر لے جا سکتا ہے. ہاں بس اتنا خیال رکھنا ہوگا کہ جب تک تفتیش مکمل نہیں ہو جاتی اسی علاقے میں ہی موجود رہنا ہوگا. میں ذاتی مچلکے کے تکلف میں بھی نہ پڑتا کہ نصیر صاحب کی ضمانت میرے لیے دنیا کی کسی بھی ضمانت سے بڑھ کر ہے. لیکن آپ جانتے ہیں سرکاری قواعد و ضوابط بھی میرے پاؤں کی بہت سی زنجیروں میں سے ایک ہیں. مرتضیٰ صاحب نے وہیں بیٹھے بیٹھے بستی کے پیش امام کی حیثیت سے ایک مچلکا بھر دیا اور اس پر اپنے دستخط اور انگوٹھے کی مہر ثبت کر دی. جاتے جاتے رحمان صاحب نے ایک اور خبر سنائی کہ لڑکی کے چہرے اور جسم پر خراشوں کے، ناخن کے کھرونچوں کے جو نشانات تھے وہ میرے خون اور گزشتہ شام لیے گئے میرے ناخنوں کے مواد سے مماثلت نہیں رکھتے. گویا فی الحال میں ایک فوری نویت کے شک سے پھر باہر نکل چکا تھا. انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اشرف نے جو کچا پکا حلیہ اس دوسری عورت کا بتایا تھا اس کا خاکہ تیار کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، لیکن چونکہ ایک بچے کی یادداشت اور منظر نگاری بہرحال اتنی پختہ نہیں ہو سکتی تھی لہذا ابھی کچھ مشکلات کا سامنا ہے. لیکن رحمان صاحب پر امید تھے کہ پولیس جلد درست خطوط پر کیس کی تفتیش شروع کر دے گی. وہ ہمیں رخصت کرنے خود تھانے کے صحن تک آئے اور سلطان بابے کے لاکھ انکار کے باوجود اپنے ڈرائیور کو ہدایت کی کہ وہ ہمیں بستی چھوڑ آئے. شاید اس ہدایت کے پیچھے کہیں نہ کہیں ان کی یہ خواہش بھی کار فرما تھی کہ بستی سے مجھے ہتھکڑیاں لگا کر گرفتار کر کے لاتے وقت بستی والوں کی نظر میں میرے مجموعی تاثر میں جو بگاڑ پیدا ہوا تھا اس کی کچھ تلافی تو ممکن ہو. ہم انسان ہوتے ہی اتنے ظاہر پرست ہیں کہ ہماری عزت اور ذلت کے پیمانے اسی قدر سطحی اور ناپائیدار بن جاتے ہیں. اس لحاظ سے رحمان صاحب کا یہ کلیہ 16 آنے درست ثابت ہوا اور ہمیں ایس پی کی گاڑی سے اترتے دیکھ کر بستی والوں کے دل میں اگر کوئی رہا سہا شک باقی بھی تھا تو وہ جاتا رہا. ویسے بھی یہ سیدھے سادے مچھیروں کی بستی تھی اور یہاں کے لوگ رشتوں کے معاملے میں زیادہ بھاؤ تاؤ کے قائل نہیں تھے. اشرف کو اسکول سے آتے ہی جب یہ پتا چلا کہ میں واپس آ گیا ہوں تو وہ دوڑتا ہوا مسجد آ پہنچا. میں مسجد سے ذرا فاصلے پر کھجور کے 3-4 جڑے ہوئے درختوں کے جھنڈ تلے بیٹھا ہوا تھا. اشرف مجھے کچھ بتانے کے لیے بے چین تھا، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے ہی ظہر کی نماز ختم ہوئی تھی اور 2-4 نمازی مجھ سے ملنے کے لیے کچھ دیر رک گئے تھے، لہذا ان کے جانے تک اشرف ریت میں گھروندے بنانے کا کھیل کھیلتا رہا اور پھر جیسے ہی آخری نمازی مجھ سے رخصت ہوا وہ جلدی سے لپک کر میرے قریب آ گیا. پتا ہے کل وہ پتنگ والے صاحب آئے تھے شام کو وہاں،
میرے لیے بہت سی پتنگے بھی لائے تھے، پر میں نے چھپ کر دیکھا تھا، وہ رو رہے تھے اس جگہ بیٹھ کر۔ میرے دل پر ایک گھونسا سا لگا۔ اس بدنصیب کو تو اب تمام عمر رونا تھا، اور پتا ہے وہ زور زور سے کسی کو کہہ رہے تھے، تم نے اچھا نہیں کیا، تم نے اچھا نہیں کیا، یہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ پر طالب جی، وہاں تو کوئی تھا ہی نہیں۔ میں زور سے چونکا۔ اشرف مجھے طالب اور سلطان بابا کو بڑے مولوی جی کہتا تھا، لیکن آخر یہ ریحان کس سے خود کلامی کر رہا تھا؟ کس نے کیا اچھا نہیں کیا؟ میں نے اشرف کو زیادہ کریدا تو مجھے اتنا سمجھ میں آیا کہ ریحان عموماً جب کبھی وہاں تنہا آتا تھا تو خود کلامی ضرور کرتا تھا۔ دنیا کے زیادہ تر بڑے اور کامیاب انسان اندرونی طور پر شدید تنہائی کا شکار ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے آس پاس عملہ تو سینکڑوں اور ہزاروں میں ہوتا ہے، لیکن ایک دوست کی کمی انہیں سدا پریشان کرتی رہتی ہے۔ ان میں سے بہت سے اس خود کلامی کے مرض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شاید ریحان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا۔ شام تک دو چار مرتبہ میری طبیعت بگڑی اور پھر سنبھل بھی گئی، لیکن اس دھوپ چاؤں کے کھیل نے مجھے نڈھال کر ڈالا، لہذا مغرب کے بعد میں کچھ دیر کے لیے مسجد کے حجرے میں جا کر لیٹ گیا۔ اس دوران سلطان بابا لگاتار مجھے سادہ پانی پر کچھ دم کر کے پلاتے رہے، اور میرے اندر کی جلن کو اس پانی سے قدرے سکون بھی ملتا رہا۔ درمیان میں حکیم صاحب بھی آئے تھے، اور انہوں نے بڑی عجیب سی بات بتائی کہ کچھ گھاؤ اور کچھ زخم بظاہر بھر جانے کے باوجود ایک خاص مدت میں ایک بار پھر ٹیس پکڑ لیتے ہیں، جب وہ تاریخیں اور وہی خاص وقت پلٹتا ہے جس میں ماضی میں ہم نے وہ زخم یا چوٹ کھائی ہوتی ہے۔ ان میں کچھ زخم سہ ماہی، شش ماہی اور کچھ تو سال بھر کے بعد بھی دوبارہ ہرے نہ بھی ہوں، تب بھی اپنی پوری کسک اور بے چینی کے ساتھ پلٹتے ہیں۔ ان کے اس کلیے کی روح سے مجھے پچھلے ماہ انہی تاریخوں میں یہ زہریلے گھاؤ لگے تھے، اور کتوں کا زہر میرے جسم پہ پھیلا تھا۔ بر وقت ملی دوا اور ویکسین کے ٹیکوں نے وقتی طور پر میری جان تو بچا لی، لیکن ان درندوں کے خونخوار جبڑوں کا زہر میرے خون کے خلیوں میں ہی دوا اور ویکسین سے بچنے کے لیے اپنے ہی بنائے کسی حفاظتی خول میں جا کر چھپ گیا تھا۔ اور اب ٹھیک اسی وقت اور تاریخ کو 30 دن کا عرصہ گزرتے ہی وہ پھر سے میرے اعصابی نظام پر حملہ آور ہوا تھا۔ گویا اس زہر نے اپنے دائرے کو مکمل کرنے میں مہینے بھر کا عرصہ لیا تھا، اور یہ حملے اب ہر ماہ انہی تاریخوں میں اسی وقت میرے اعصابی نظام کو دبا کرنے کے لیے ہوتے رہیں گے۔ بظاہر ایلوپیتھی اور جدید طب میں اس کی وجہ اور مثال ڈاکٹروں کو ڈھونڈنے سے بھی نہ ملتی، پر بقول حکیم صاحب ان کی 7 نسلیں حکمت ہی کے پیشے سے وابستہ رہی ہیں، اور وہ اپنی پرانی حکمت کی کتابوں میں موجود مستند تفصیل پڑھنے کے بعد ہی اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ انہی سوچوں میں گم نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی۔ کبھی کبھی ہماری نیند اس قدر بے چین اور کچی ہوتی ہے کہ ہم سوتے وقت بھی خود کو جاگتا ہوا محسوس کرتے ہیں، اور کبھی کبھی تو بند آنکھوں کے پردے تلے بھی ہمیں اپنے آس پاس ہوتی ہوئی حرکات کا ادراک ہوتا رہتا ہے۔ کچھ ایسی کیفیت اس وقت میری بھی تھی، جانے وہ خواب تھا یا سراب، لیکن میں نے اپنی بند آنکھوں کے پپوٹوں تلے ایک عورت کی شبی بنتی محسوس کی۔ میں بے چینی سے کسمس آیا، لیکن اس عورت کی تصویر بنتی چلی گئی۔ عجیب سی صفاقی تھی اس کے چہرے پر، مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں نے پہلے بھی اسے کہیں دیکھا ہے۔ کہاں؟ وہ بیک وقت میرے لیے بے حد اجنبی اور بہت شناسا چہرہ تھا، اور وہ عجیب سی صفاقی لیے میری جانب گھور رہی تھی۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ کر رہ گئی تھی، اور خوف کے مارے جھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی۔ کچھ دیر تک تو مجھ سے حرکت بھی نہ ہو سکی، وہی عجیب سی کپ کپی میرے سارے وجود پر تاری تھی۔ میں نے سنا تھا کہ ہم جس بات کا بوجھ اپنے ذہن پر لیے بستر پر جاتے ہیں، وہی واقعہ ٹھیک اسی طرح ہمارے خواب میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔ ایس پی صاحب کی زبانی جب سے ایک دوسری عورت کا اس قصے میں ذکر سنا تھا، تب سے شاید وہی عورت میرے حواس پر بھی سوار تھی۔ تبھی میں سوتے میں بھی اس کے حیولے کو دیکھ رہا تھا۔ اچانک مجھے دور سے کسی چھوٹی گاڑی کے انجن کی آواز سنائی دی، ہوا کا رخ بدلا اور آواز غائب ہو گئی۔ میں لپک کر حجرے سے باہر نکلا۔ दूर उसी पहाड़ी टीले पर किसी गाड़ी की रोशनियां मुझे नजर आईं। मेरे कदमों में जैसे बिजली सी भर गई और मैं उस जानिब दौड़ा। दूर से मैंने किसी औरत की पुश्त देखी। उसकी लंबी चोटी कमर पर लहरा रही थी और वो समंदर की जानिब मुंह किए खड़ी थी। गाड़ी की पार्किंग वाली बत्तियां अभी तक रोशन थी। मेरे भागते कदमों की आवाज पर वो घबरा कर पलटी और चंद लम्हों के लिए मलगजे सुर्ख उजाले में उसके चेहरे पर मेरी नजर पड़ी। मुझे सकता सा हो गया। ये वही औरत थी जिसे कुछ देर पहले मैंने अपने जहन के पर्दे पर देखा था। आधा चेहरा, कुछ लम्हे वो मुझे और मैं उसे यूं ही आंखें फाड़ फाड़ कर देखते रहे। टीले पर बहुत अंधेरा था और पस मंजर में साहिल पर फैली चांद की कुदरती रोशनी इस चोटी को मजीद तारीख बना रही थी। अगर इस छोटी मार्क टू कार की पार्किंग वाली बत्तियां रोशन न होती तो मैं इतनी दूर से शायद उसका चेहरा भी न देख पाता। गांव के इर्द गिर्द रोशनी का एक सुर्ख हाला सा बना हुआ था और इसी हाले में मुझे उसके चेहरे की धीमी सी लेकिन बेहद शफाक झलक नजर आई थी। न जाने उस चेहरे में ऐसा क्या था कि मेरी रीढ़ की हड्डी पर गर्दन की पुश्त से होती हुई सर्द पसीने की एक लहर सी दौड़ गई। मेरी गलती ये थी कि मैं उस जानिब आते हुए दौड़ते वक्त अपने कदमों की चाप पर काबू न रख पाया था और उसी आवाज ने उसे होशियार कर दिया था। वो पल भर में एक झटके से मुड़ी और बिजली की तरह गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। मैं जोर से चीखा, मेरी बात सुनिए, रुक जाइए। लेकिन वो भला कहां रुकने वाली थी। दूसरे ही लम्हे उसकी गाड़ी ने लंबा सा मोड़ काटा और फर्राटे भरती हुई वहां से रवाना हो गई। जब तक मैं गाड़ी के मकाम तक पहुंचा वो अंधेरे में तहलील हो चुकी थी। बहुत देर तक तो मैं अपनी फूली सांसों पर काबू ही नहीं पा सका। गाड़ी जा चुकी थी, अब सिर्फ उसके पहियों के निशान ही वहां बाकी रह गए थे। ये ठीक वही जगह थी जहां से पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक लैला नीचे गिरी थी या उसे धक्का दिया गया था। मैंने आगे बढ़कर चट्टानों के नीचे झांका ताकि मैं वो कातिल गहराई देख सकूं जिसने एक मासूम जान ली थी। अचानक मुझे जोरदार चक्कर आया और मुझे लगा कि मैं खुद भी चंद लम्हों में उसी गहराई का शिकार हो जाऊंगा। लेकिन भला हो करीब निकली चट्टान के एक पत्थर का जो लहराते वक्त मेरे हाथ में आ गया और मैं उसी का सहारा लेकर जमीन पर बैठ गया। मुझे कभी भी ऊंचाई के खौफ यानी हाइट फोबिया का आर्जा लाहक नहीं रहा, लेकिन आज मैं न जाने ये ऊंचाई क्यों नहीं झेल पा रहा था। मैं अक्सर ख्वाब में खुद को किसी ऊंची जगह पर मुअल्लक या फिर ऊंचाई से खुद को नीचे गिरते हुए महसूस करता था और हर बार मेरी आंख खुल जाती थी। आज यूं लगा जैसे वो ख्वाब सच होने को था। मुझे याद आया कि अस्पताल वाले सीनियर डॉक्टर ने रेबीज की एक अलामत ऊंचाई का खौफ भी बताई थी। मैंने आसपास नजर दौड़ाई तो मशरक की सम्त में कोई चीज रेत में पड़ी चमकती नजर आई। मैंने उसे उठाया तो सुर्ख रंग की एक पतली नोकदार हील थी। ओ, गोया वो पुरसरार औरत अपनी जूती की एड़ी तोड़वा कर जल्दी में यहीं छोड़ गई थी। अगले रोज ठीक उसी जगह में रहमान साहब और उनकी टीम के हमराह खड़ा था और वो सुर्ख जूती की एड़ी अब रहमान साहब के हाथ में थी जिसे वो उलट पुलट कर देख रहे थे। इसके साथ ही कैसेट नंबर 11 अपने खत्म को पहुंची। बकिया नावल सुनने के लिए कैसेट नंबर 12 लगा लीजिए। हमारी सौती कुतुब की कापी बनाना कानूनन जुर्म है। अगर बोलती किताबों के बारे में हमसे राबिता करना चाहें तो टेलीफोन नंबर 2253803 या पीओ बॉक्स नंबर 1652 पर मोहम्मद मुनीफ से राबिता करें।